نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، 22 پارے کی تلاوت کی گئی ہے، سورہ احزاب ہے۔ اس سورت کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت سے بچانا، یعنی ہر ایسی بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو اس کو روکنا۔ چنانچہ 21 پارے کے بالکل آخری رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کے غزوے سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بہت خوشحالیاں عطا فرمائی، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی تھی، ازواج مطہرات میں سے بھی، یعنی ان کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ بھئی جب اوروں پر کشادگی ہو گئی ہے تو ہمیں جو سالانہ مال ملتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ وسعت ہونی چاہیے، نفقے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دل میں خیال آیا اور سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ قیصر و کسرا کی بیویاں اور دوسری عورتیں جس خوشحالی کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کو چاہیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مالی وسعت ہمارے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی تھے، یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی اور اس سے آپ کو تکلیف پہنچی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے اور اللہ رب العزت اس کا تدارک نہ فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل فرما دی اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گھر والیوں کو یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا ارادہ ہے تمہارا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، تو فتح علیہ نہ امتحکن و سرحکن سراحا جمیلا، تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے، یعنی دنیا تمہیں مل جائے گی لیکن پھر ایسی صورت میں مجھ سے الگ ہونا ہوگا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں دنیا کی خوشحالیاں بھی حاصل ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں دنیا کیا چیز تھی اور ہم نے دنیا کو کیا کچھ بنا رکھا ہے کہ اس کے بغیر ہم زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کرتے، رات دن وظیفے اس بات کے کھینچتے ہیں کہ ہم اگر $100 کماتے ہیں تو 200 کمانے شروع کر دیں، یعنی ہمارے عام طور پر بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ دنیا کی جب وہ زینت سے ان کو کوئی بہت زیادہ شغف ہو، بوقت ضرورت اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایسی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری جائے جیسے کہ بادشاہ گزارتے ہیں یا عام طور پہ ایسے لوگ گزارتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ ان آیتوں کو سنانے سے پہلے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، میں تمہیں کچھ آیتیں سنا رہا ہوں جو بھی نازل ہوئی ہیں مجھ پر، لیکن تم خود سے اپنے سے کوئی فیصلہ مت کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد جواب دینا۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد یعنی والدین حضرت عائشہ صدیقہ کی کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت اختیار کریں یا جدائی اختیار کریں۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات سنی تو فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس معاملے پر میں والدین سے پوچھوں گی، یعنی اس معاملے میں کہ میں اللہ رسول کو اختیار کروں یا دنیا کو، اس معاملے میں کیا میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، مجھے اللہ اور رسول چاہیے اور دنیا نہیں چاہیے۔ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات سے بھی پوچھا تو سب کا جواب یہی تھا، یعنی سب نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا، اور اس سے ہی بھی پتہ چل گیا کہ ان کا مقصد آپ کو ایذا پہنچانا نہیں تھا، اس مالی وسعت کے مطالبے کی سے انہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ بس انہوں نے دیکھا کہ جب وسعت ہے تو یہ وسعت ہمیں بھی حاصل ہونی چاہیے، اس ارادے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی تھی، ورنہ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ چنانچہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً تمہیں پھر بہت بڑا اجر و ثواب بھی ملے گا. اس سے تخیر کا مسئلہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا تھا کہ وہ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اپنے آپ کو طلاق دے کر فارغ کر لیں یا مجھ سے طلاق طلب کر لیں. دونوں اختیار, اس میں اصل میں اختیار دو طرح کا ہوتا ہے. اختیار ایک اختیار تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دے کہ میں تمہیں اپنی طلاق کا اختیار دیتا ہوں, تم جو جب چاہو اپنے اوپر طلاق واقع کر کے اپنے آپ کو فارغ کرو, تو یہ بھی شرط جائز. اور ایک اختیار یہ ہے کہ مرد کو تو اختیار ہے ہی, کہ عورت کہے کہ بھائی جو تمہیں اختیار ہے تو مجھے طلاق دے دو, یعنی میں اختیار کرتی ہوں کہ میں تم سے جدائی اختیار کروں, لہٰذا مجھے طلاق دے دو, مطالبہ کرے اور شوہر طلاق دے دے, تو اس طرح بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں, یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اختیار طلاق بیویوں کو دے دیا گیا ہو, یا یہ کہ جو اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا تو یہ ازواج مطہرات وہ اختیار مانگ لیتی کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ سے جدائی چاہیے, تو یہ اختیار بھی طلب کر سکتی تھی. بہرحال یہاں پر یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے. اور ایک بات اور بھی کہ اللہ رب العزت نے ایک بات یہاں فرمائی, یا نساء النبی میاتی منکن بفاحشۃ مبینہ, تم میں سے جو بھی کھلم کھلا فواحش اختیار کرے گی, یضاعف لها العذاب ضعفین, تو اوروں کے مقابلے میں ان کو دوگنا سزا ملے گی. لازمی بات ہے کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے, جب درجے بلند ہیں تو اسی طریقے سے ان کو اس درجے کی بنا پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے, مثلا نبی کی گھر والی ہیں, بیویاں ہیں, تو یقیناً ان کا مقام بلند ہے, اگر ان سے کوئی بات غلط صادر ہوگی تو اس کی سزا بھی سخت ہے, اور اگر وہ اچھے کام کریں گی تو ان کو اس کا بدلہ بھی ڈبل ملے گا. تو چونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا, اللہ اور رسول اور آخرت کو اختیار کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کے لیے خاص معاملہ فرمایا کہ جب جو اوروں کو جس چیز پر ایک اجر ملتا ہے انہیں ڈبل ملے گا, لیکن اسی اعتبار سے اگر خدا نہ کرے وہ غلط کام کریں گی تو ان کو سزا بھی ڈبل ملے گی. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. چنانچہ اگلے آج کا جو پارہ شروع ہوا تھا وہ یہ کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. چونکہ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے, اس لیے میں نے ان کو بھی ذکر کر دیا کہ تم میں سے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری اختیار کرے گی اور اچھے اعمال کریں گے, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ہم ان کو ڈبل اجر دیں گے, وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تو بہرحال یہ ایک اصول نکل آیا کہ جب درجے بلند ہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ڈبل دیتے ہیں, تو اسی طریقے سے اگر نافرمانی کریں گی تو اس پر گناہ بھی ڈبل ہوگا. اور آگے مزید فرما دیا, یا نساء النبی لسن کا احد من النساء, اے نبی کی گھر والی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور ساتھ میں بتا دیا کہ جب کوئی گھر میں آئے آواز دے تو فلا تخزان بالقول, تو نرمی سے تم جواب مت دو, یعنی کوئی آتا ہے گھر میں, جیسے ہمارے یہاں گھر میں کوئی آتا ہے, ہمارے یہاں اخلاق اس کو سمجھا جاتا ہے کہ خاتون خانہ بہت ہی نرمی سے, محبت سے, پیار سے, شفقت کے ساتھ جواب دے کہ دوسرا آدمی دل میں تمام محسوس کر لے. اللہ نے منع فرما دیا خاص طور پر نبی کے گھر کی خواتین کو کہ تم ایسا نہ کرنا, یعنی نرمی سے جواب مت دینا, جواب تھوڑا سختی سے دو. فلا تخزان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں مرض ہو, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں, اس کو اور مختلف الفاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ہیں یا فلاں طبیعت کا ہے, لیکن بہرحال بعض لوگوں کی طبیعتوں میں مرض ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی سے اگر کوئی خاتون گفتگو کر لیں تو وہ دل میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے اپنے. تو اس لیے ایک تو یہ جب نبی کے گھر کی خواتین کو حکم ہے تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب گھر میں مرد نہ ہو اور کوئی شخص آئے کوئی چیز طلب کرے یا کوئی پوچھے تو گھر میں اندر سے جواب ذرا کڑک ملنا چاہیے, تاکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ دل میں کوئی تما محسوس نہ کرے اپنے اندر. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, ہو سکتا ہے کہ تما اختیار کرے جس کے دل میں مرض ہو. وقلنا قولا معروفا, البتہ بات معروف طریقے سے کہہ دو, یہ مقصد نہیں ہے کہ بد اخلاقی بدتمیزی کرو, لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں صاحب گھر میں موجود ہیں تو بجائے اس کے کہ جی تشریف رکھیے بیٹھ جائیے آ جائیں گے آدھے گھنٹے میں آپ بیٹھیں انتظار کریں, ایسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صاف سا جواب دے دو کہ بھائی اس وقت گھر میں نہیں ہے بعد میں آئیے گا, ذرا بالکل اس طرح سے جواب دے دیا جائے جس سے وہ سمجھ لیں کہ بھائی یہاں پر کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے, تو اس کو شریعت نے یہاں بیان کیا. اور اسی طرح آگے فرمایا وقر نفی بیوتکم, خواتین کے لیے کہا, خاص طور پر نبی کے گھر کی عورتوں کو جب کہا جا رہا ہے تو اس سے باقی خواتین اور بھی زیادہ بدرجہ اولا مراد ہیں. وقر نفی بیوتکم, اپنے گھروں میں جم کے بیٹھی رہو, یعنی بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے, خواتین کے لیے سب سے بہتر اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آج کل کی عورتوں کو گھر سے نکلے بغیر چین نہیں آتا، اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، جو کام مرد کر سکتا ہے اسے چاہیے وہ انجام دے، بلا ضرورت عورت کو گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کرے۔ اب بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سبزی کے لیے بھی بیچاری عورت کو کہتے جاؤ، گوشت لینے کے لیے جا رہے تو وہ بھی جائے، اور سودا سلف لانا ہے تو وہ بھی وہی جا رہی ہے، یعنی ہر کام کے لیے عورت کو باہر نکالتے ہیں، اور خود صرف سوائے اس کے کہ وہ نوکری پہ جاتا ہے اور آگے تنخواہ دے دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس میں مردوں کا بھی قصور ہے، اگر مرد جو ہیں وہ عورتوں کی ضرورتوں کو پوری کرے تو کوئی عورت کیوں نکلے، جب خواتین کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو یقیناً اس کے لیے اگر کوئی مرد باہر نہیں جانے والا ہوگا تو انہیں گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت کے اس حکم پر عمل کرانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بتا دیا کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ بیٹھی رہیں اور جاہلیت اولا کی طرح اپنے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں۔ واقعی صلاح نماز پڑھیں، واطین زکا زکات دے، واطین اللہ و رسولہ اللہ و رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا، یہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں اور تمہیں اونچے درجات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، یقیناً جب اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مقامات عالیہ سے بھی نوازیں گے۔ اگلا جو رکوع ہے پورا، اس میں ان المسلمین والمسلمات، مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن مجید میں زیادہ تر جو احکام نازل ہوئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اور یہ خطاب ہے مذکر، یعنی صیغہ مذکر کے ساتھ خطاب کیا ہے، یعنی مردوں کو خطاب، اور ضمناً عورتیں خود بخود اس میں شامل ہیں، لیکن عورتوں کو عام طور پر اللہ تعالی نے خطاب نہیں کیا، زیادہ تر مردوں ہی کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ بعض خواتین کو دل میں خیال ہوا کہ شاید ہمارا درجہ کم ہے، ہم مردوں سے کمتر درجے کے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب نہیں فرماتے، ہمارا نام نہیں لیتے۔ پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت عیسیٰ کی والدہ اور کسی کا نام پورے قرآن مجید میں نہیں ہے، حتیٰ کہ فرعون کی بیوی کا بھی ذکر کیا تو امرات فرعون، امرات لوط، اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ لوط کی بیوی یا نوح کی بیوی، یہ تو ذکر کیا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے اور کسی کا نام جو ہے وہ نہیں لیا، کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے خواتین کو چھپایا جائے، خواتین عام کرنے کی چیز نہیں ہے کہ انہیں بازاروں میں لایا جائے یا گھر سے نکالا جائے یا ان کے ذریعے سے ایڈورٹائز کرایا جائے، جیسا کہ آج کل کی دنیا جو کام عورتوں کا نہیں ہے اس میں بھی خواتین کو لاتے ہیں گھسیٹ سے، یہ کھلے درجے کی بےغیرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے، آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید سوائے خاتون کے کسی اور کا نام پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہو تو نام لینے سے منع نہیں کیا شریعت نے، ضرورت نام لینے کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت خواہ مخواہ میں اس کا نام لینا یا اس کا ذکر کرنا شریعت نے اس سے پرہیز کیا ہے۔ پچھلی بات خواتین کو دل میں خیال آیا کہ شاید ہمارا درجہ مردوں سے کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس رکوع میں جہاں مردوں کو خطاب کیا وہاں عورتوں کو بھی خطاب کیا، چنانچہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یعنی جو صفت مردوں کی ذکر کی وہ عورتوں کو بھی ذکر کی، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اسی طرح ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں کوئی کم نہیں۔ بعض خواتین اچھے اعمال کر کے مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں، اور یقیناً اللہ کی بندیاں بعض ایسی ہیں کہ ان کے شوہر، ان کے مرد گھروں کے، وہ اتنے نیک اعمال نہیں کرتے جتنے بعض خواتین نیک کام کرنے والی ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے والی ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں۔ الحمدللہ بہت سے خواتین ایسی میری نظروں میں ہیں کہ جن کے مرد اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کی خواتین دینی اعتبار سے ماشاءاللہ بہت آگے، بہت آگے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں، دیکھیے آخرت کے اعتبار سے تو جہاں تک معاملہ ہے وہ تو یہ کہ جس کا جی چاہے وہ آگے نکل سکتا ہے، یعنی مرد مرد سے آگے نکل جائیں، عورتیں مردوں سے آگے نکل جائیں، اس میں شریعت نے کوئی قید نہیں رکھی. جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگے نکال دیں گے. ایک تو یہ بات بتا دی کہ یہ نام نہ لینا یا ذکر نہ کرنا اس لیے ہے کہ اصل اس میں یہی کہ عورتیں جس حد تک ہو سکیں ان کو چھپایا جائے. اور دوسری بات آگے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، یہاں سے خاص معاملے کو ذکر فرمایا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے سے بچانے کے سلسلے کی آیات ہیں. دیکھیے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دے اس حکم کے خلاف کوئی بات کہہ سکے، یعنی چوں کرنے کی بھی مجال نہیں. اس میں بہت سے واقعات ویسے تو ذکر کیے گئے ہیں لیکن میں ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں شان نزول کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں لوگوں نے ان کو جو ہے ان کے قافلے کو لوٹ لیا، حضرت زید کو غلام بنا لیا اور لا کر مکہ مکرمہ کو وقاص بازار میں بیچ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مبولہ بیٹا بنا لیا. اور وجہ بھی اس کی یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کی اور ان کے والدین لازمی بات ہی انہیں تلاش کرتے رہے. تلاش کرتے کرتے ایک دن ان کے والد اور چچا جب لوگوں سے پتہ چلا کہ مدینے میں پہنچ گئے وہاں پر، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ زید ہمارا بیٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی اگر تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے بالکل کوئی انکار نہیں ہے، اس لیے کہ تم ان کے والد ہو، چچا ہو. لیکن اگر یہ جانا نہیں چاہے گا تو میں زبردستی نہیں کروں گا اس کو بھیجوں تمہارے ساتھ. کہا کہ یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کے بات کہی، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کو والدین بھول گئے تھے. ان کو ذہن میں تو تھا کہ میرے والد کیسے ہیں، چچا کیسے ہیں. چنانچہ جب سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ زید تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ میرے والد ہیں. کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ چچا ہیں. تو کہا کہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. انہوں نے فرمایا. چنانچہ ان کے والد اور چچا نے بھی جب دیکھا کہ بیٹا یہاں پر خوش ہے تو چھوڑ دیا اس کو. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور پھر لوگ زید بن محمد کہنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع فرما دیا، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، کہ بچوں کو ان کے ماں باپ کے باپ کے نام سے ہی پکارو. جائز نہیں ہے کوئی اگر منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیتا ہے تو یہ جائز نہیں کہ اپنی ولدیت سے اپنے نام بھی دے دے. آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ گود لے لیتے ہیں بیٹوں کو ادھر ادھر سے، تو بلا شبہ بعض بچوں کو گود لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولدیت ان کی باقی رہنی چاہیے. جو بھی ہے اپنی ولدیت دینا یہ جائز نہیں ہے. یعنی مسلسل انسان گناہ میں رہتا ہے، یعنی وہ بچہ بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک اس کو جو نسبت کی جاتی ہے کیسے شخص کی طرف کی جاتی ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے. اس لیے اگر سرپرست ہو تو اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے کہ واقعی وہ سرپرستی کر رہا ہے، پال رہا ہے، لیکن ولدیت دینا یہ جائز نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا گیا، ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں چاہیے کہ ان کی ولدیت کے سے پکاریں، یعنی زید بن محمد نہ کہا جائے. جب اس سے منع کر دیا گیا تو یقیناً حضرت زید کو اس سے دکھ ہوا ہوگا کہ بہت بڑی نسبت ان سے چھن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نام ان کے نام کے ساتھ آتا تھا یقیناً بہت بڑا شرف تھا ان کے لیے جس سے وہ محروم ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں اور عادل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پورے قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں حضرت زید کا نام، کیونکہ جب ایک نام چھن گیا تو لازمی بات ہے ان سے ایک شرف چھن گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید فلما قضا زید منہا، تو حضرت زید کا نام قرآن مجید میں تحریر فرما دیا جو قیامت تک جو ہے وہ پڑھا جاتا رہے گا. اور اگر کوئی شخص زید کہتا ہے تو زا یا دال تین حرف ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو شرف تھا اس طرح بحال فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کا دل اگر ٹوٹا ہے اس معاملے سے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ تمہارا نام قرآن مجید میں لکھ دیتے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے تمہارا نام قرآن مجید میں ہو. اب حالانکہ سیدنا صدیق اکبر سب سے وہ اونچے درجے کے صحابی، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کسی کا نام تحریر نہیں فرمایا. نام قرآن مجید میں آیا تو حضرت زید کا آیا. بہرحال ان کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. بعد میں پھر ان کو زید بن ثابت کے نام سے پکارا جانے لگا اور زید بن محمد جو لوگ کہتے تھے وہ ترک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی حد تک بیٹا نہیں بنایا تھا بلکہ اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ان سے کیا، اور پیغام نکاح جب بھیجا تو حضرت زینب چونکہ ایک آزاد خاتون تھی اور ان پر ایک الزام لگ چکا تھا کہ غلام بنائے گئے تھے، اس لیے اس زمانے میں یہ بڑی عیب کی بات تھی کہ کسی غلام سے شادی ہو، تو یہ ان خاتون کے لیے، حضرت زینب کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، انہوں نے اپنے کو یہ بہت مطلب وہ سمجھا کہ کسی غلام سے ان کے گھر کی عورت کی شادی ہو، اس لیے انہوں نے اولاً منع کر دیا. جب منع کر دیا قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو گئی، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کو انکار کی مجال نہیں، یعنی انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول نے فیصلہ نہیں کیا تو وہ ایک الگ بات، لیکن جب فیصلہ کر دیا کہ بھئی تمہارا نکاح ان سے ہوگا تو بس اس کے بعد اب چون چلا کرنے کی مجال نہیں. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت زینب نے بھی اور باقی جو ان کے گھر کے تھے انہوں نے بھی جو انکار کر رہے تھے اس سے بعد آ گئے، اور بعد میں پھر حضرت زینب سے ہی ان کا نکاح ہوا. اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس معاملے سے بہت سارے معاملات مسائل حل کرنے مقصود تھے، اس لیے سارے معاملات ہوئے. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور جس طریقے سے حقیقی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، منہ بولے بیٹے سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس رسم باطل کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اس کے ذریعے سے، تو اس لیے اولاً حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ حضرت زینب سے ان کا یہ نکاح چل نہیں سکے گا، اور بالآخر حضرت زید طلاق دیں گے، اور طلاق دینے کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو ان کا نکاح آپ سے ہوگا، تاکہ وہ جو رسم جاہلیت ہے کہ منہ بولے بیٹے کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا باپ سے، وہ ختم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. بعد میں حضرت زینب کی اور زید کی نہیں آپس میں بن سکی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچا سمجھتی تھی اس اعتبار سے کہ ان کے اوپر چونکہ ایک تہمت لگ چکی تھی غلامی کی، اس لیے تھوڑی زبان کی تیز تھی یا جو بھی تھی، اور اس کی شکایت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بھی، اور کہا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں طلاق دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بھائی طلاق اچھا عمل نہیں ہے، یعنی روکا. اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محبوبانہ خطاب کیا گیا کہ ہم نے تو آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ طلاق دیں گے، پھر آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ طلاق مت دو؟ طلاق تو دینی ہے انہوں نے، ہمارے علم میں تو یہ بات ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اللہ کے علم میں تو ہیں. اللہ تو علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں کہ معاملات کس طریقے سے آگے رخ بدلیں گے، کروٹ لیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تھوڑی تنبیہ کی گئی کہ وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب اس شخص نے جن پر آپ جس کا اللہ نے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اللہ نے انعام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ گئے حضرت زید، پھر دولت ایمان اللہ نے عطا فرما دی، یہ بھی انعام کیا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ انعام کیا، یہ کیا کہ ایک تو زید بن محمد اپنے ولدیت دی اس پہلے شروع میں، اور پھر یہ کہ اپنی چچزاد پھوپھیزاد بہن سے شادی کرا دی. تو یہ ساری کے سارے یہ، تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، نکاح میں رکھو، طلاق مت دو. وتخفی فی نفسک، حالانکہ آپ کے دل میں یہ تھا کہ ان سے نکاح تو میرا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز جس چیز کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے، آپ اسے کیوں چھپا رہے ہیں؟ یعنی اللہ لوگوں کے ڈر سے، یقیناً اس وقت تھوڑا سا دل میں اندر یہ ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں وہ معیوب تھا. تو اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو ختم کر دیں، جو رسومات ہیں اور جو ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں باطل چیزیں، ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے بالآخر ایسے ہی کیا. واللہ احق ان تخشى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا یہ زیادہ حق ہے. فلما قضى زید منها، جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی، معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال حضرت زینب سے نکاح فرمایا. بہرحال یہاں یہ واقعہ بھی ذکر فرمایا، ایک تو یہ بتلا دیا کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ پھر اس میں کوئی چون چرا کر سکے. اسی طریقے سے اگلی آیتوں میں بھی اس میں مزید بتا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فکان اللہ بکل شیء علیما. بہرحال اس سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، بلکہ واضح طور پر فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے بعد جو ہدایت کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ اہل علم سے لیں گے. العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور وہ آگے وہ کام کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.